صدق بالقاف أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الردة واستغفرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14 سورہ ہے اور یہ ایک سلسلے کی آیت ہے کہ جہاں کلمہ طیبہ کی مثال قرآن نے دی ہے شجرہ طیبہ کے, اس سلسلے میں یہ آیت فی الحال آپ کے لیے دعوت فکر ہے. اور اس کے ایک ہی جملے کو عنوان قرار دیا گیا ہے ان تقریروں کے لیے, یثبت اللہ الذین آمنوا, خدا ثبات دیتا ہے, خدا ثابت قدم رکھتا ہے, خدا استقلال عطا کرتا ہے, خدا استحکام بخشتا ہے صاحبان ایمان کو قول ثابت سے. قول ثابت سے ثبات عطا کرتا ہے اس قول سے جو محکم ہے, اس قول سے جو مضبوط ہے, اس قول سے کہ جس میں قرار ہے, اس قول میں جس سے جس میں ثبات ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی حیات دنیا پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کر کے بتلایا کہ صاحبان ایمان کے قول کو خدا اس دنیا میں بھی ثبات عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی ثبات. یہ نہیں ہے کہ یہاں رحمتیں اٹھاؤ, مصیبتیں اٹھاؤ, جو چاہے تکلیف کہو, اب ہم ثبات وہیں عطا کریں گے. تو یہ گفتگو قول میں نہیں ہے. یہ لفظ قول کے ساتھ اس لفظ کو دیکھیے, عمل ثابت نہیں کہا ہے, قول ثابت کہا ہے. یہ قول ثابت عطا کرتا ہے, مطلب یہ ہے ممکن ہے, ممکن ہے, عمل میں کوتاہی ہے. ممکن ہے عمل میں کمی ہو, ممکن ہے عمل کو روکا جائے, ممکن ہے کہ عمل پہ جبر کیا جائے, ممکن ہے کہ عمل کو چھپانا پڑے, ممکن ہے کہ عمل پہ پردہ پڑ جائے. اس لیے گفتگو عمل کی نہیں ہے. ارشاد ہوا صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت میں خدا صفات قول عطا کر. عطا کرتا ہے اور یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی کے عالم میں چھوڑ دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے, خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. علم ترا, تو نے دیکھا کیا, تو نے دیکھا اے رسول ان لوگوں کی طرف, الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, جنہوں نے اللہ کی نعمت سے کفران کیا, جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا, جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, ان کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا. احلوا قومهم دار البوار, وہ اپنی قوم کو لے کے سیدھے جہنم پہنچ گئے, جو برا مقام تھا جہاں نعمتوں کو ہماری بدل دیا جاتا ہے کفران سے. اس کی سزا ہی ہے کہ ان کے لیے برا مستقر ہو, برا مقام ہو. یہ آیت منتخب کی گئی تھی یہاں کی تقریروں کے لیے, اور یہ چاہا گیا کہ قول ثابت کے عنوان پر یہاں گفتگو ہو. میں ظاہر ہے کہ زیادہ آپ کو دماغی زحمتوں میں مبتلا نہیں کروں گا, مگر جو صاف اور واضح باتیں ہیں اس سلسلے میں وہ ضرور بیان کروں گا. وہ یہ کہ کتنی اہمیت دی خدا نے قول ثابت کو, صاحب ایمان سے منسوب کر کے, کہ ایماندار کی شان یہ ہے کہ اس کی بات نہ بدلے, ایماندار کی شان یہ ہے کہ بار بار وہ موقف نہ بدلے, ایماندار کی شان یہ ہے کہ ہر قدم پر تبدیلی نہ ہو. پہلی چیز تو یہ ہے. اور پھر یہ کہ اس قول ثابت کی نسبت ذات واجب نے اپنی طرف کی, اور کہا ہم دیتے ہیں سوا, جو ایمان لے کے ہماری بارگاہ میں آتا ہے تو ہم اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں, ہم اس کو بھٹکنے نہیں دیتے, ہم اس کو راہ سے ہٹنے نہیں دیتے. وہ یذل اللہ الظالمین, اور ظلم کرنے والوں کو البتہ گمراہی کے عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں عجیب بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو ہم قول ثابت دیتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے فوراً یہ پتہ چلا کہ جہاں صفات قول نہیں ہے وہاں ظلم ہے. دیکھیے, وہاں کوئی اور لگا سکتا تھا, یذل اللہ الفاسقین, یذل اللہ الکافرین, یذل اللہ المشرکین, نہیں, بلکہ ارشاد ہوا کہ صاحب ایمان کو قول ثابت دیتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جہاں قدم قدم پہ بات بدلے وہ ظلم ہے, وہ ظلم ہے, اور جہاں بات کا استحکام ہو, قیام ہو, ایک بات کہے انسان اور اڑ جائے, ایک بات کہے اور مستقل ہو جائے, اس کو کہتے ہیں قول ثابت, اور وہ ہے ایمان کی نشانی. وہ ایمان کی نشانی ہے کہ جس کو قول ثابت کہتے ہیں. اس مقام پر چند باتیں آپ پھر محفوظ رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ قول ثابت یعنی کہی ہوئی باتیں, کسی کا کہا ہوا, کسی کا کلام, کسی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے, کسی کا بیان, کسی کا افہام و تفہیم میں آنا, کسی کا اپنے مدعا کو واضح کرنا, کسی کا اپنے آپ کو پہچانوانا, یہ سب قول ہے. قول ہے اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس میں ثبات ہو. ثبات کے معنی بے قراری نہ ہو. لفظوں پہ آپ غور کریں. ثبات یعنی قرار, ثبات ہو یعنی قرار, جو قول ہو اس میں قرار, جو کہے بس وہی کہے اور پھر پیچھے نہ. تو ذات واجب نے جب یہ کہہ دیا کہ ثبات ہے تو ایک مرتبہ پہلی فکر آج کی تقریر میں یہ کریں گے اور آپ کے حافظے میں اس کو ضبط کروائیں گے کہ دنیا میں ثبات کس چیز کو ہے. آج کی فکر یہ ہے, دنیا میں ثبات کس چیز کو ہے؟ مکان کو ہے, زمین کو ہے, جاگیر کو ہے, دولت کو ہے, زر و زیور کو ہے, نام کو ہے, عہدے کو ہے, کرسی کو ہے, اقتدار کو ہے, حکومت کو ہے. دنیا میں ثبات کس کو ہے؟ کبھی سوچی آخر آپ نے کہاں دیکھا ثبات؟ خود آپ کی عمر کو ہے ثبات؟ نہیں. کبھی شیخارگی ہے, کبھی بچپن ہے, کبھی جوانی ہے, کبھی ضعیفی ہے, کبھی حیات ہے, کبھی موت ہے, کبھی موسم بدلتے ہیں, بہار ہے, خزاں ہے, غصہ ہے, مسرت ہے, مرض ہے, صحت ہے. تو آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں تو خود آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ثبات تو کسی چیز کو ہے ہی نہیں. کسی چیز سے متعلق بتائیے کہ ثبات ہے. پھر کیسے خدا یہ کہتا ہے کہ قول میں ثبات رہے؟ کسی چیز میں ثبات نہیں, نہ صحیح قول میں ثبات رہے. قول میں ثابت قدمی رہے. تو ایک بات ہے اور وہ یہ کہ ایسا پتا چلتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی پہلو ہے ثبات کا کہ جس کو خدا واضح کرنا چاہتا ہے. قول ثابت میں کوئی نہ کوئی قول ایسا ہے جس کو خدا واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس میں ثبات ہے, اور وہ ایسا واضح کرنا چاہتا ہے کہ کسی دنیا کے دانا بینا سامع حکیم مفکر کو اعتراض نہ ہو. ہاں بے شک سے بات ہے, بے شک سے بات ہے, کسی کو سی بات ہو یا نہ ہو, مگر کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جس کو سی بات, اور اس کے لیے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم میں تبدیلی ہے, کائنات میں تبدیلی ہے. اگر مخلوق کے تغیر سے خالق میں بھی تغیر آ جائے تو وہ خالق نہیں ہے. مخلوق کے تغیر سے خالق میں تغیر آئے تو خالق نہیں ہے. معلوم کے تغیر سے اگر علم الہی میں تغیر آئے تو وہ علم نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس بحث کو, تو معلوم کے تغیر سے علم الہی نہیں بدلتا, مخلوق کے تغیر سے قدرت الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی, خالق میں تبدیلی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ کائنات میں ثبات ہو یا نہ ہو, خالق کو تو سے بات ہے. کیا خیال ہے؟ اب اس پر کوئی حکیم کوئی مفکر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اگر وہ خالق کو سے بات ہے تو ہاں ہے. کل شیء خالق الا وجهه, ہر شے ہلاکت کے قریب ہے سوا اس کے چہرے کے. کل من علیہا فان وہ یبقا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام, ہر شے کے لیے بنا ہے مگر تیرے رب کا چہرہ جو صاحب جلال بھی ہے صاحب اکرام بھی ہے. آپ نرند ورمان ہیں تو اس طرح سے ایک بات سمجھ میں آئی, خالق کے لیے تو سے بات ہے, ہم میں سے بات نہیں ہے. مگر نہیں, خالق ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں قول 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 ثابت. تو اس طرح سے واضح کیا سورہ احزاب کی تیسری آیت, اور اس میں جا کے ارشاد فرمایا وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ, اس کا قول حق ہے اسی کے لیے ملک ہے. قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ, یہاں یہ دو حرف والا لفظ ایک مرتبہ سامنے آ کر اس نے اشارہ کیا کہ صفات اگر کائنات میں ہے تو حق کو ہے. تو ہر کے لفظ نے ثابت کیا کہ اگر سوائے کسی چیز کو ہے تو حق ہے, تو لہو قول الحق, اسی کے لیے قول حق ہے. جب اپنے قول کو حق کہا تو کہا لہو الملک, ملک اسی کا ہے, کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا, ازل میں بھی تھا ابد میں بھی ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, اس کا ملک بدلتا نہیں ہے, اس کا قول حق ہے. تو دنیا میں کسی کو سبات ہو یا نہ ہو حق کو تو سبات. اس لیے اب معنی بدل گئے, خدا صاحبان ایمان کو سبات عطا کرتا ہے قول حق سے. اب قول ثابت کے معنی ہو گئے قول حق, قول حق کہ جس کو سبات ملا سبات حق کو, یعنی حق کہنا, حق کہنا بڑی شرافت ہے انسان کی, بڑا کمال ہے انسان کا, بڑی نعمت ہے اللہ کی, بڑی دین ہے خالق کی اگر کسی زبان سے حق جاری ہو جائے, کسی زبان سے حق جاری ہو جائے. اور یہ نشانی ہے فقط ایمان والوں کی, فقط ایمان والوں کی نشانی ہے کہ حق ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے. یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, خدا صاحبان ایمان کو سبات دیتا ہے قول ثابت. تو پہلی منزل آج ہم نے فکر کی ہے طے کی کہ قول ثابت حق ہے, قول حق, قول حق, یعنی یہی منزل ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو تمام جتنے صفات فضائل انسانیے سب سمجھ میں آئیں گے اگر حق سمجھ میں آئے. جیسے مثال میں ایک بات عرض کروں, حق کہا, حق کسی نے کہا اور کہہ کے مستحکم ہو گیا, اب دنیا اس کو ڈھکیل رہی ہے پیچھے, اس نے کہا میں نے تو حق کہہ دیا. ایسے کہنے والے کو حق کے صابر کہتے ہیں. صبر کی تعریف یہ نہیں ہے ٹماٹر کھا کے چپ ہو جانا, چیز کھا کے چپ ہو جانا, یہ نہیں ہے. صبر کے معنی یہ ہے کہ مقام حق میں آنا, اعلان حق کرنا اور پیچھے ہٹنا نہیں اگرچہ جان نکل جائے, خدا صابر ہے, یہ صابر ہے. تو اسی طرح سے حق سے تمام فضائل نفسی انسان کا دار و مدار اسی حق پر ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ افلاطون نے انبیاء سے ہٹ کر جب حکمتیں کام کر رہی تھیں تو افلاطون نے اور ارسطو نے اپنی فکر میں یہ بتلایا تھا کہ یہ چند چیزیں ہیں جو صحیح معنی میں ایک ہی ہیں، چند چیزیں ہیں جو نام الگ الگ ہیں مگر سب ایک ہی ہیں۔ میں نے کبھی تذکرہ کیا ہوگا مگر حافظے میں آپ کے نہیں ہے، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ حق جو حق ہے وہی صدق ہے، جو صدق ہے وہی عدل ہے، جو عدل ہے وہی حسن ہے، جو حسن ہے وہی خیر ہے۔ اب یہ لفظ بدل بدل کر آتے ہیں مگر یہ سب ایک ہی کیفیت کے مختلف نام ہیں، حق کہو، خیر کہو، حسن کہو، صدق کہو، عدل کہو۔ یاد ہو گئے یہ پانچ لفظ، حق، خیر، حسن، صدق، عدل، یہ پانچوں لفظ ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی حق وہی جو خیر ہو، خیر وہی جو صدق ہو، صدق وہی جو حسن ہو، حسن وہی جو عدل ہو۔ اب آئیے پھر حق کو پہچاننے کے لیے آخری منزل تک شروع کریں، عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے نسبتوں کا برابر ہونا، نسبتوں کا برابر ہونا، تناسب کا برابر ہونا، رشتوں کا برابر ہونا، ہر شے کا اپنے مقام پر ہونا، نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا۔ اگر صحیح طور سے عدل آ جائے چہرے پہ تو حسن آ جائے۔ اگر صحیح طور پر چہرے میں عدل آ جائے تو حسن، عمل میں اگر عدل آ جائے تو خیر آ جائے، زبان پہ عدل آ جائے تو حق بن جائے۔ اور اسی طرح سے جب تصدیق کی منزل پر حق آ جائے تو صدق بن کے ظاہر ہو۔ تو آپ نے یہ پانچ لفظ علیحدہ علیحدہ یاد رکھیے، حق، خیر، صدق، حسن، عدالت۔ اب اس کے بعد ایک اور لفظ بھی یاد رکھیے، ظاہرے کو میں درس تو نہیں دے رہا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے حکمت میں، اس کو کہتے ہیں، یہ پانچ جو چیزیں جمع ہوئی تو اس کو کہتے ہیں شؤون وحدت، یعنی یہ وحدت الہی کی شان ہے، شان کی جمع، شین الف نون، کیا شان ہے ماشاء اللہ، تو شان کی جمع ہے عربی میں شؤون، یہ شؤون وحدت ہے، یعنی توحید کی شان یہ ہے، کہیں حق میں نظر آئے، کہیں خیر میں نظر آئے، کہیں صدق میں نظر آئے، کہیں حسن میں نظر آئے، کہیں عدل میں نظر آئے، اور جگہ جگہ مختلف مقامات سے مختلف طریقوں سے خداوند عالم قرآن میں بیان کرتا جائے، آخری منزل پہ کہے وہ سب مت کلمت و رب کا صدق و عدل، تیرے رب کا کلمہ صدق و عدل کے ساتھ تمام ہو گئے۔ یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ حق، خیر، صدق، حسن، عدالت، یہ شعور وحدت۔ اور اس کے لیے ایک اور اصطلاح ہے، نوجوان جب آپ یاد رکھ سکتے ہیں، بچوں کو باتیں کرنی پڑتی ہیں باہر، اس کو کہتے ہیں نسب صحیحہ، نون سین دے، نون کو زیر دیجئے، سین کو زبر، نسب صحیحہ، یعنی صحیح نسبتیں جہاں ہو، صحیح تناسب جہاں ہو، وہاں حق بھی ہے، حسن بھی ہے، عدل بھی ہے، خیر بھی ہے، صدق بھی ہے، عدل۔ نسب صحیحہ، نسب صحیحہ شعور وحدت۔ تو اب جب صحیح نسبت کہیں پیدا ہو جائے، وہاں اعتدال آئے، بہت بہت وہاں اعتدال آئے، طبیعت میں اعتدال، جہاں طبیعت میں اعتدال آئے، اگر مزاج میں اعتدال آئے مرض نہ ہو، مزاج میں جہاں اعتدال طبیعت میں آئے وہاں مرض نہ ہو، جہاں مزاج میں عدل آ جائے وہاں موت نہیں، جہاں عدل پیدا ہو جائے وہاں موت نہیں ہے، وہاں موت ہی نہیں ہے، وہاں موت صرف نقل مکان ہے، مزاج میں عدل ہے، وہاں موت ایسے ہی ہے جیسے بچپن سے جوانی میں آئے، جوانی سے جیسے ضعیفی میں آئے، بالکل اسی طرح ایک موت کا دروازہ تھا، ضعیفی سے نکل کے ابدیت کی طرف گئے، وہاں حیات ہی حیات ہے، مزاج میں اعتدال ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ چند حقیقتیں ہیں جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر سنیے، جہاں طبیعت میں عدل پیدا ہو جاتا سارے فضائل وہیں آ جاتے، کبھی کسی مندر سے یہ بھی عرض کر چکا تھا مگر سلسلہ کلام میں استدلال کے لیے ایک مرتبہ پھر سن لیجیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں کو یاد رکھیں، امیر المومنین کوفے میں خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، ایک یہودی نے کہا یار کیا اچھی فصاحت ہے آپ میں، کیا کلام میں ربط ہے، کتنی شیرینی ہے آپ کی باتوں میں، کتنے اصطلاحات ادب کے آپ استعمال کرتے ہیں، کاش آپ تھوڑا فلسفہ بھی جانتے، اس نے کہا کاش آپ تھوڑا فلسفہ بھی جانتے، ایک مطلب خود کو روک کے کہا الیسا من تدلا تباؤہ صفا مزاج، کیا یہ نہیں ہے کہ طبیعت میں جس کے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اس کے مزاج میں صفائی آتی ہے، آپ نے پوچھا الیسا من تدلا تباؤہ صفا مزاج، وہ من صفا مزاج ہو، اور جس کے مزاج میں صفائی آئی اور طبیعت میں اعتدال آیا، ہوا اثر النفس تھی تو نفس کا اثر اس میں قوی ہوا، نفس کا اثر ہوا، خواہشات کے نفس میں غلبہ پایا، ہوا اثر النفس تھی، وہ من قوا اثر النفس تھی فقط سارا موجودہ بما ہوا انسان، تو صحیح معنی میں وہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا وہ صحیح معنی میں انسان بنا، اور ایسا موجود بنا جس کو انسان کہیں، دون ان یکون موجودا بما ہوا حیوان، کہ دنیا اس کو حیوان نہ کہے بلکہ انسان کہے، اور جو انسان کی طرح وجود میں آیا، فقط دخل فی باب الملکیہ سوئی، تو وہ باب ملکوتی میں داخل ہوا، وہ فرشتوں کی منزل میں آیا، وہ انسان رہتے ہوئے ملک بن گیا، وہ لیس من ہاؤذہ الغایہ مفر، اور اس سے زیادہ کوئی انتہا کمال انسانی نہیں ہے کہ انسان رہتے ہوئے فرشتہ بنے، فقال الیہودی اللہ اکبر یا ابن ابی طالب لقد نطقت الفلسفۃ كلها، ابو یہودی نے کہا ابو طالب کے بیٹے کبریائی اللہ کے لیے ہے، تو نے تو سارا فلسفہ ہے جملے میں بیان کر دیا، فقال الیہودی اللہ اکبر یا ابن ابی طالب لقد نطقت الفلسفۃ كلها، آپ نے تو پورے فلسفے کو اس جملے میں بھر دیا، اب میں کیا بتلاؤں آپ سے کہ فلسفہ کیا ہے، فلسفے کے مختلف عناوین کیا ہیں، اس میں ایک مسئلہ علم ہے، ایک مسئلہ اخلاق ہے، ایک مسئلہ دین و دیانت ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اجتماعی زندگی کا ہے، اور یہ سب اخلاق میں داخل ہے، مگر یہ سارے مسائل کی کوشش یہ ہے کہ انسان انسان رہے حیوان نہ ہو، اس لیے کہ حیوانیت سے اتنا نزدیک ہے انسان، اتنا نزدیک ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ذرا بھی ہوس
谁让这兄弟我还玩弄的好吧这啥啦这边让这兄弟我还玩弄的你这里给海王你说大也比说大海王你看大也比看大比大حیوان نے بھی توالد و تناسل ہے اس نے بھی توالد و تناسل ہے حیوان کو بھی قبضے کی حوث ہے اس کو بھی قبضے کی حوث ہے حیوان بھی تسلط چاہتا ہے یہ بھی تسلط چاہتا ہے حیوان بھی برتری چاہتا ہے یہ بھی برتری چاہتا ہے تو آخر فرق کہاں نظر آئے فرق کہاں نظر آئے تو کہا بحیثیت انسان کے جینا ہے بحیثیت حیوان کے نہیں تو بحیثیت انسان کے جینے کے لیے طبیعت کا اعتدال لازم اعتدال تبا لازم ہے غصہ اپنی حد میں رہے خوشی اپنی حد میں رہے خواہشات نفس اپنی حد میں رہے کلام اپنی حد میں رہے بہادری اپنی حد میں رہے ثقافت اپنی حد میں رہے جتنا فضائل ہے وہ سب اپنی اپنی حدوں میں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے صحیح سر پر رہے جو اعتدال آیا مزاج میں صفا پیدا اور جہاں مزاج میں صفائی آئی تو انسان انسان رہتے ہوئے ملک بنا فرشتہ بنا اور یہ ہے کمال انسانیت اور اسی کے لیے سارا فلسفہ کوشش کیے جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا یہ شؤون حق ہے شؤون حق کی شانیں ہیں صدق و عدل و خیر و حسن و حق تو اب صفات کی منزل پر جب آئے تو پتا چلا کہ کسی کو صفات نہیں ہے حق کو صرف اب بحث کو آگے بڑھائیے اگر حق کو صفات ہے خیر کو صفات ہے کیونکہ اسی کی شان ہے اگر خیر کو صفات ہے حسن کو صفات ہے حسن کو صفات ہے صفات ہے عدل کو جہاں نسبتیں صحیح ہیں صفات ہے جہاں نسبتیں بدلی یعنی غلط شے غلط مقام پہ آئی اب اس کو کیا کہیں گے بس دیکھیے اسی منزل پر پہنچ کر آج ہم اپنی تقریر میں آپ کو زحمت نہیں دیں گے مگر چاہتے ہیں جہاں نسبتیں درہم و برہم ہوئی جہاں مزاج کسی شے کا منقلب ہوا وہاں کیا ہوا پھر چلیے حق نہیں رہا حسن نہیں رہا خیر نہیں رہا صدق نہیں رہا عدل نہیں اب جس مقام پر ہم آ کر میں پہنچے عدل نہیں رہا تو پھر کیا رہا ظلم رہا یہ ہے کہ جہاں قول حق نہیں ہے جہاں قول کو صفات نہیں ہے وہاں ظلم ہے اس لیے کہا کہ صاحبان ایمان کو قول ثابت سے صفات دیتا ہے اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس واسطے ظالم کا ذکر آیا ایک علمی گفتگو تھی میں بتلانا چاہتا تھا کہ قرآن لفظوں کو کیسے استعمال کرتا تھا یعنی یصدق اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ ویضل اللہ الظالمین اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے یہاں ظالم کی گفتگو کیا ہے بالکل صحیح ہے گفتگو بالکل گفتگو صحیح ہے جہاں قول حق نہ ہو وہاں ظلم ہے جہاں قول حق نہ ہو وہاں ظلم ہے اس لیے کہ نسبت بگڑ گئی نسبتیں بگڑ گئیں نسبتیں صحیح نہیں رہی تناسب صحیح نہیں رہا آپ سمجھ رہے ہیں حسن نام ہے تناسب صحیح کا عدل نام ہے نسبت صحیح کا خیر نام ہے صحیح نسبتوں کے باقی رہنے کا اب یہ سب گفتگو ہو چکی ان لفظوں کو یاد رکھیے کل پرسوں کی تقریروں میں یہ چیزیں کام آئیں گی آئیے ہم ظالموں کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں گمراہی اور صاحبان ایمان کو صفات قدم عطا کرتے ہیں صاحبان ایمان کو صفات قدم عطا کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا جب صاحبان ایمان ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور ان کو قول ثابت عطا ہوتا ہے تو پھر ایک عجیب منزل ہے اور وہ منزل یہ ہے کہ جہاں بے اختیار اس آیت کی طرف آگے بڑھنے کو جی چاہتا ہے. وہ یذل اللہ الظالمین, اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی کے عالم میں چھوڑ دیتا ہے. آیت ختم نہیں ہوئی, اب آیت آگے جا کے ختم ہوگی. وہ یفعل اللہ ما یشاء, اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات سے یہ جملہ آیا ہے, وہ یفعل اللہ ما یشاء, اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے فعل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیا کر رہا ہے.
تو ایک منزل صلوات, ایک منزل جو بہت اہم ہے اور جس کو سر کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ یفعل اللہ ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ کرتا. تو اس کے کیا یہ معنی لیے جائیں گے کہ چاہے تو ظالم کو بخش دے, چاہے تو عادل کو سزا دے دے, چاہے تو نیکوں کو جہنم میں ڈال دے, چاہے تو بروں کو جنت دے دے, کہ اس کے یہ معنی لیے جائیں گے یا فل اللہ ما یشاء, جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اس آیت کے یہ معنی؟ مگر آپ کو معلوم ہے یہی معنی لیے گئے, یہی معنی لیے گئے, اور مفسرین نے یہی کہا کہ اس کی قدرت پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے تو انبیاء کو جہنم میں ڈال, چاہے تو جامع بادشاہوں کو جنت میں. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کے متعلق ذرا سا ہم گفتگو کریں اور اس کے بعد پھر کسی منزل پر پہنچ جائیں اور آج یہ تک ترجمے پر ہم اکتفا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہنے والا باپ اپنے بچوں کو جمع کرے اور کسی بچے کی شرارت کو دیکھ کے یہ کہے کہ دیکھو میں تم کو بار بار جتا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر جو میں چاہوں گا وہی کروں گا, جو میں چاہوں گا وہی کروں گا. تو اس کے معنی کیا ہوئے, اس کے معنی کیا ہوئے؟ شرارت پر اگر باپ یہ کہے کہ جو میں چاہوں گا وہ کروں گا, تو اس کے معنی یہ کہ بیٹا بھی جان رہا ہے کہ باپ اپنے حدود عدل سے نہیں ہٹے گا, اپنے حدود عدل سے نہیں ہٹے گا. جب یہ کہتا میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, مطلب یہ سزا دے گا, مگر وہی سزا دے گا جس کا میں مستحق ہوں. اسی طرح سے اگر کوئی عادل حاکم یہ کہے کہ جو چاہوں گا کروں گا, تو یہ روزانہ یہی کہا جاتا ہے عدالتوں میں. جب وکیل کسی مقدمے کی پیروی کر کے عدالت کو مخاطب کرتا ہے کہ حضور آپ سنیں, تو کہیں گے ہم اپنے فیصلے کو محفوظ کرتے ہیں. یہ جملہ آپ کو یاد ہے, عدالت کا جملہ ہے, ہم اپنے فیصلے کو محفوظ کرتے ہیں, جو چاہیں گے ہم فیصلہ دیں گے. تو وہ اختیار جو بتلایا تو فیصلہ دینے کا اختیار بتلایا, فیصلہ کیا ہوگا اس کی حدیں تو عدل ہے. یفعل اللہ ما یشاء کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کب کہا؟ یذل اللہ الظالمین, ظلم کرنے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہمارا اقتدار ہے, ہمارا اقتدار ہے کہ ہم اپنی ہدایتوں کو بھیجتے ہیں, رسول پہ رسول آتے ہیں, نبی پہ نبی آتے ہیں, راستہ بتلاتے ہیں,
اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے اور سرکشی سے نہ ہٹے اور ظلم پر اڑا رہے تو ہم نبی کو مجبور نہیں کرتے کہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو جہنم سے کھینچ کے جنت میں لاؤ. نبی کا کام یہ نہیں ہے. نبی کو انسانوں پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے. یہ لفظ قرآن کا مان تالے ہند میں مسائل ان کو داروغہ نہیں بنایا ہے نبی کو کہ لازمن لے کے آنا ہے سب کو جنت سے. نہیں نہیں, یہ دیکھو کہ جہاں مزاج برہم ہوا, جہاں نسبتیں بدلی, جہاں عدل ختم ہوا, وہاں تمہاری حجت ختم ہوئی. اب لفظوں پر غور کیجیے, حجت ختم ہوئی. اب چھوڑو ظلم کرنے والوں کو, چھوڑو ان کی گمراہی میں, چھوڑو ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس منزل پر پہنچ کر آپ یہ سمجھے, یا فل اللہ ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ کرتا, جو چاہتا ہے وہ کرتا. ایک مثال دی میں نے, وہ یقیناً آپ کو یاد رہے گی, کہ ہر عدلیہ, ہر ایوان عدل اس جملے کو دہراتا ہے کہ ہم جب کسی طرف سے دونوں جانب آئے ان سے گفتگو ہوتی ہے کہ حضور یہ ہے اور حضور یہ ہے, تو کہتے ہیں ہم فیصلہ جو چاہیں کریں گے. تو سارے دونوں جانتے ہیں کہ جو انصاف ہے وہ ہوگا, دونوں جانتے ہیں جو انصاف ہے وہ ہوگا. اگر وہ عادل ہے تو انصاف ہی ہوگا. ممکن ہے کہ کسی کے حق میں وہ سزا ہو, ممکن ہے کسی کے حق میں وہ مفید ہو, مگر عادل کے ساتھ ہوگا. یا فال اللہ ما یشاء, خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور صاحبان ایمان کو قول ثابت آتا. تو اب آپ نے دیکھا کہ قول ثابت میں اور ظلم میں ربط کیسے پیدا ہوا. اس طرح سے پیدا ہوا کہ قول ثابت قول حق ہے, یہ حق نہیں ہے وہ ظلم ہے. اگر یہ ساری گفتگو سمجھ میں آئی تو اب یہ آخری آیت استدلال میں پڑھ رہا ہوں. یہ سورہ قاف ہے اور بڑا اہم سورہ ہے, قرآن مجید کا 50th سورہ ہے. ارشاد ہوا, ما یبدل القول لدیّ